الحمد لله جل وعلا الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه میرے محترم اور مکرم بزرگوں اور بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے دین اسلام جسے کہتے ہیں اور قرآن کریم نے خود اس دین کو دین اسلام کہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام اور پھر فرمایا ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ صرف اور صرف اسلام ہی اب دین ہے اس کے علاوہ جتنے بھی دین ہیں وہ اب ناقابل قبول ہیں اب وہ ان ویلڈ ہیں کام کے نہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کیا چیز ہے دین کسے کہتے ہیں اور وہ کون سے ذرائع ہیں کون سے طریقے ہیں کون سی وحی ہے جو معتبر ہوتی ہے اور جس کو واقعتاً دینی تعلیمات کہا جا سکتا ہے یہ بات تمام اہل اسلام جانتے ہیں کہ اس روئے زمین پہ جو اول انسان ہیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے قبل انسانیت کا وجود یا ثبوت روئے زمین پہ دنیا میں ثابت نہیں ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جس طرح وہ اول انسان اول پیغمبر اول نبی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں خاتم النبیین ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا باب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرما دیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس درمیان میں کتنے انبیاء کرام تشریف لائے ہیں اس بارے میں علماء کرام نے مختلف اقوال ذکر فرمائے ہیں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جو تفسیر میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں اور ان کی تفسیر قرطبی وہ تمام اہل علم میں مقبول ہے انہوں نے دو اقوال نقل فرمائے ہیں جو مشہور ہیں پہلا قول یہ ہے کہ کل انبیاء جو اس دنیا میں اللہ تعالی کا پیغام لے کے تشریف لائے ہیں ان کی تعداد 264,000 تک پہنچتی ہے لیکن جو جمہور کا قول ہے اور جو زیادہ مقبول ہے عارف ہے اور غالب گمان یہی معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ درست ہے وہ بھی علامہ قرطبی نے نقل فرمایا ہے کہ 124,000 انبیاء کرام مبعوث ہوئے ہیں دنیا میں تشریف لائے اب یہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان پہلے نبی یہ ہر مسلمان کے عقیدے کا حصہ ہے اور اس پہ ایمان لانا ضروری ہے یہ گویا کہ ہمارے عقیدے کا اوپر والی چھت ہے اس کی بنیاد بھی ہونی چاہیے اور جس طرح جو عقیدہ ہم حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق رکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت وہ تو مسلم ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات مان لینا اور یہ عقیدہ بنا لینا اور اس پہ ایمان رکھنا بھی لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین عطا فرمایا ہے، جو کتاب عطا فرمائی ہے، جو اخلاق اور آداب عطا فرمائی ہیں، وہ مکمل ہے، کامل ہے، اور اس کی موجودگی میں دیگر ادیان کا، کسی نئے نبی کا یا کسی کا بھی موجود ہونا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مرزائی قادیانی علیہم من اللہ ما علیہم جو کہتے ہیں، ان کا جو شکنجہ ہے اور ان کا جو جال ہے، وہ بات اس طرح شروع کرتے ہیں کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور رحمت یہ لا متناہی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے تو ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد پھر یہ مکر و فریب کیا جاتا ہے کہ جب انسانی تعداد بڑھ رہی ہے، آبادی بڑھ رہی ہے اور لوگوں میں جہل بھی بڑھ رہا ہے تو علم کی ضرورت ہے، رحمت کی ضرورت ہے، لہذا اس کے لیے پھر ایسے افراد العیاذ باللہ جو بروزی نبی ہے، ذلی نبی ہے، خلیفہ والا نبی ہے، یہ سب اکاذیب جھوٹ خرافات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت اور بہتان۔ علماء کرام نے یہاں پہ ایک زبردست قاعدہ بیان کیا ہے کہ کبھی بھی جب اللہ تبارک و تعالی نے نیا دین مبعوث فرمایا ہے، نیا دین عطا فرمایا ہے، تو تین وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ کا ہونا اس میں ضروری سمجھا جاتا ہے۔ پہلی وجہ کہ باسط کی ضرورت ہو، یعنی واقعاتاً لوگوں میں جہل پایا جاتا ہو، واقعاتاً لوگوں میں بہت زیادہ گمراہی موجود ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ایک خاص قوم، ایک خاص قبیلے، ایک خاص ملک شہر کی طرف انبیاء مبعوث فرماتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام قوم لوط کی طرف تشریف لے گئے، حضرت ہود علیہ السلام قوم ہود کی طرف قرآن بھرا پڑا، صالح علیہ السلام، اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ سب انبیاء ہیں، اور ان کو مخصوص ممالک، مخصوص زمین، مخصوص قوم ان کی طرف مبعوث فرمایا گیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باعث وہ تمام اقوام کے لیے ہے، تمام مخلوقات کے لیے ہے، جو نبی مبعوث ہو رہا ہے اور جس نبی نے یہ کتاب قرآن ہم تک پہنچائی ہے اللہ تعالی کی امانت، اسی پیغمبر نے یہ فرما دیا کہ میں کسی خاص امت یا کسی خاص قوم، کسی خاص قبیلے کی طرف نہیں آیا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے ہمارے پیغمبر، ہم نے آپ کو کافہ، کافہ کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے پورا کا پورا، سارے کے سارے، سب سب سب۔ اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ اگر اس دین میں کوئی کمی کوتاہی واقع ہو جائے، لوگوں نے تعلیمات بدل لی، اللہ تعالی نے جو حکم دیا تھا اس میں قائم نہیں رہے، کسی اور طرف چل پڑے اور اسے دین قرار دینے لگے، یہاں پھر ضرورت ہوتی ہے نبوت کی اور رسالت کی، ہدایت کی، اور ایسا ہو چکا ہے۔ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام جب مبعوث ہوئے انہوں نے اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہارے لیے، مصدقا، سچا، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد، اور اب آگے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، ان کی تیاری، ان کی خبر، اور اس کے علاوہ تم نے دین میں جو اپنی طرف سے کمی زیادتیاں کی ہیں اس کو پورا کرنے آیا ہے. اور ہمارا دین الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ دین کامل ہے، اس میں اب مزید رد و بدل کی، ایڈیشن کی، کمی زیادتی کی کوئی ضرورت نہیں. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا. بنی اسرائیل جو پہلے بڑے مہذب تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو انبیاء کی اولاد کے طور پہ یاد فرمایا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تین دفعہ فرمایا اے بنی اسرائیل تم پہ میں نے بہت بڑی نعمتیں کی ہیں، ان کو یاد کرو اور اللہ کی طرف تقوی اختیار کرو. لیکن جو ان میں شرارت تھی، جو ان میں خرابیاں تھیں، قرآن نے خود اس کا ذکر کر دیا، فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. آدھی کتاب پہ ایمان لاتے ہو، آدھی کتاب پہ ایمان نہیں لاتے، یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سا دین؟ تو وہ لوگ جو آج یہ کہتے ہیں کہ العیاذ باللہ نقل کفر کفر نباش، کہ فلاں پیغمبر ہے، فلاں نبی ہے، فلاں یہ ہے وہ ہے، اور پھر اسی قرآن اور اسی احادیث کا ذکر کرتے ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کے مرتکب ہیں. میں جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نبوت کو آگے بڑھانے کی بات کر رہے ہو، اس کی خاتم النبیین والی بات تم مانتے ہی نہیں. اور یہ علماء کرام کا متفق فیصلہ ہے کہ دین کے ارکان، دین کے جو بنیادی اصول ہیں، اگر مثلا ایک مسلمان علیاذ باللہ یہ کہہ دے کہ میں من الجن والناس اس آیت کو نہیں مانتا، وہ کافر ہے، اس کا ایمان نامکمل. آیات من آیات اللہ محدث العصر، استاذ و اساتذتنا و شیخ و مشائخنا حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس موضوع پہ بہت زیادہ تحقیق فرمائی ہے اور باقاعدہ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنایا ہے اور مختلف کتابیں لکھی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر، اس کے بعد کے احوال پہ، ان کی نزول کی کیفیت پہ، اور وہ جو مشہور مقدمہ ہے بھاولپور جسے کہتے ہیں کہ بھاولپور میں ایک شادی ہوئی تھی مسلمانوں اور مرزائیوں کے درمیان، اور وہ معاملہ پھر عدالت تک پہنچا اور ایک وقت ایسا آیا کہ بظاہر لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کے دلائل کمزور ہیں، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ خود عدالت تشریف لے گئے اور وہاں جج کے سامنے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ مرزائی جھوٹا ہے اور کافر. آج الحمدللہ ہمارے برطانیہ کے بہت بہترین عالم حضرت مولانا سہیل بابا مقتضی اللہ العالی، انہوں نے بھی مجھے ایک نسخہ بھیجا مقدمہ بھاولپور کے نام سے کتاب منظر عام پہ آ رہی ہے، اور یہ کتاب اصول پاکستان کا جو قانون ہے، دستور ہے، جو کچھ ہوا ہے وہ سب اس بنیاد پہ، اصل چیز یہ وہی ہے مقدمہ بھاولپور. حضرت مولانا احمد رضا بجنوری رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء نے انوار انوری، تقدس انور، الانور، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے احوال اور سوانح میں اس کا پورا تفصیل سے ذکر فرمایا. میرے محترم مسلمان بھائیوں کو جب موقع ملے، فرصت ہو، تو ضرور اس سے اپنے آپ کو باخبر رکھیں. تو یہ ایک بات انتہائی اہم کہ قرآن کریم کا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے. قرآن کریم کا نزول یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے قبل اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس کا نزول فرمایا ہے. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ان آیات کی تفصیل میں تمام صحابہ، فقہاء، مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کا نزول ایک نزول ہے اور ایک تنزیل ہے. نزول کا مطلب فوراً اور تنزیل کا مطلب ٹھہر ٹھہر. کذلک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی مضبوطی اور آپ کے بلند حوصلوں کے قیام کے لیے قرآن کا نزول وقتاً فوقتاً ہوتا رہے گا. یہ قرآن خود کہہ رہا ہے. کیف تذکرون وانتم تتلى علیکم آیات اللہ وفیکم رسول. قرآن نے کہا کہ تم کفر کیسے کرو گے جبکہ تمہارے درمیان اللہ تبارک و تعالی کی آیات بھی پڑھی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان رسول بھی موجود ہیں. پتہ چلا کہ دو ایسے ذرائع ہیں, دو ایسے مینار ہیں اور نور ہدایت کی روشنی کے, نمبر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس, اور نمبر دو قرآن کریم فرقان حمید آسمانی کتاب. اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر وہ محدود ہے. انک میت و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تنتشرون. اے رسول, آپ نے بھی اس دنیا سے تشریف لے جانا ہے اور یہ جو آپ کے علاوہ جتنے افراد ہیں انہوں نے بھی جانا ہے, اور آخرت میں پھر جو اٹھنا ہے وہ وہاں حساب کتاب اور سب کچھ ہو. یہ سب میں کیا کہہ رہا ہوں, تھوڑی سی توجہ فرمائیے کہ قرآن کریم کا نزول جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں, تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بہت طویل ہو, آخرت تک آنے والی انسانیت اور جنات اور اس کے علاوہ نہ جانے کون کون سے خلائق, وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لانے والے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی مختصر عمر میں 63 سال کی عمر میں دنیا سے تشریف لے گئے, پردہ فرما. مفسرین کرام نے بہت ہی زبردست نقطہ بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد وہ اہل دنیا کو اللہ تبارک و تعالی کی کتاب پہنچانا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 دن قبل جو آیات نازل ہوئی ہیں ان آیات میں قرآن کریم کی آخری آیات جنہیں مانا جاتا ہے, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ان آیات کے نزول کے 4 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال. قرآن مکمل, پیغمبر کی تشریح, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس اور آپ کی موجودگی گویا کہ وہ قرآن کے نزول کی ضمانت, اور اگر آپ تشریف لے گئے آپ کا وصال ہو گیا, اس کے بعد کتاب کا کیا تقاضا ہے, کتاب کے کیا حالات ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, یہ ہم نے نازل کیا ہے, ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو عقل میں جو آنے والا وہ سوال تھا اور یہ تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مختصر عمر کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے جبکہ قرآن کریم ہمارے درمیان موجود ہے, تو یہی قرآن کریم ہدایت کے لیے کافی اور شفاء. اسی طرح پھر قرآن کریم کے احوال دیکھے جائیں کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا, آپ کی حیات اقدس مکمل ہوئی, آپ دنیا سے تشریف لے گئے, اس کے بعد قرآن کریم کی حفاظت کیسے ہوئی وہ میں آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو آیات نازل فرمائی ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے سچ ہیں, وہ حق ہیں, اور ہم اس کا باقاعدہ مشاہدہ دیکھتے ہیں کہ آج بھی 1443 سال ہجری گزرنے کے بعد بھی ایک دنیا کا بہترین عالم اور ایک بڑا علامہ قرآن کی آیت غلط نہیں پڑھ سکتا, پڑھے گا تو چھوٹا 8 سال کا بچہ اس کی تصحیح کر سکتا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وہ کیا ہے, وہ قرآن کریم. کے ذیل میں مفسرین نے اس بات کی خاص وضاحت کی ہے کہ قرآن کریم اور قرآن کریم سے متعلقہ علوم وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ فرمائے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں, فقیہ ہیں, قرآن کے قاری ہیں. اہل یمن نے کہا کہ ہمیں ایک ایسا صحابی, ایک ایسا استاد چاہیے جو ہماری تربیت کرے, ہمیں قرآن سکھائے, ہمیں دینی رہنمائی دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو فرمایا کہ آپ یمن تشریف لے جائیے. اور جب وہاں تشریف لے جانے لگے, حضرت معاذ سے جب ملاقات ہو رہی ہے, یا معاذ بما تقضی, اے معاذ آپ فیصلہ کیسے کریں گے؟ قال بکتاب اللہ, اللہ کی کتاب سے. یقینا اللہ کی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے. کیف تکفرون وانتم تتلى علیکم آیات اللہ, اللہ کی آیات تم پہ پڑی جا رہی ہے, تم کفر ہرگز نہیں کرو. فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهِ, آپ نے فرمایا اگر اس میں نہ ملے واضح احکام. دیکھیے اشارہ ہے اس میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ ایسا موقع آ سکتا ہے کہ تمہیں واضح رہنمائی یا واضح جواب کسی سوال کا وہ قرآن کی آیات میں نہ ملے. فبما تقضی, پھر کیسے کرو گے؟ کہنے لگے بسنت رسول ہی, اللہ کے رسول کی جو اقوال ہیں, افعال ہیں, ارشادات ہیں, جسے ہم حدیث کہتے ہیں, اسے حل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ, اگر میرے اقوال اور ارشادات اور میری احادیث میں تمہیں نہ ملے. یہاں پہ بھی ایک خاص اشارہ ہے, مسلمان اور ہمارے بھائی اس پہ غور فرمائیں. تو حضرت معاذ نے فرمایا اجتہد برائی, پھر میں اجتہاد کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا, الحمدللہ الذی وفق رسول رسوله لما يحب ويرضى, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے رسول کے نمائندے کو اپنی رضا کی طرف رہنمائی عطا فرمائی. یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے اور اجتہاد کی در سے نکل آیا. فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسوله لما يحب ويرضى. تو گویا کہ حضرت معاذ نے جو جوابات دیے ہیں وہ سارا کا سارا قرآن کریم آیات میں واضح ظاہر, اگر الفاظ مل جاتے ہیں, جوابات مل جاتے ہیں, تو قرآن کی تعلیمات سے بڑھ کے اس کائنات میں کچھ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ, آپ کے افعال اور آپ کی سیرت میں کوئی رہنمائی مل جائے تو سبحان اللہ, اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں ایسے افراد پیدا فرمائے ہیں جو قرآن کی بھی حفاظ ہوتے ہیں, جو احادیث کو بھی جانتے ہیں, جو صحابہ کے ساتھ بھی اپنا رشتہ قائم رکھتے ہیں, اور پھر وہ تمام دینی مسائل میں اجتہاد فرماتے ہیں. اجتہاد کیا چیز ہے؟ انتہائی اختصار کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے ایک قاعدہ رکھ رہا ہوں. بلاد عرب کے شیخ اور بلاد عرب کے اندر شاہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, شیخ محمد زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ, جو سلطنت عثمانیہ میں ترکیہ کے مفتی اعظم بھی تھے اور قاہرہ میں بھی بہت بڑے مسنس میں فائز رہے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے نیل الامانی فی سیرت محمد بن الحسن الشیبانی. حضرت امام محمد بن الحسن الشیبانی جو ہماری فقہ کے تیسرے بڑے امام اور اس فقہ کے مصنف مانے جاتے ہیں, ان کے احوال لکھے. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بڑے اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور معاشی طور پہ بھی مضبوط تھے. شوق پیدا ہوا کہ امام صاحب, امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جائے اور داخلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے کہ آپ کی فقہ کی مجلس میں میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی خواہش کا اظہار کیا مجلس میں شرکت کا, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم قرآن کے حافظ ہو یا نہیں؟ کہنے لگے کہ نہیں, میں قرآن کا حافظ ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اول ما نستدل به کتاب اللہ پہلی وہ چیز جس سے ہم مسائل مستنبط کرتے ہیں، ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، نکالتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب. ثم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے. بالکل تمام احادیث ان کی نظر کے سامنے ہوتی ہیں. جیسے ایک مسلمان آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں مسئلے میں کیسی رہنمائی ہوگی، ان تمام احادیث کی روشنی میں جو جواب فقی کے اجتہاد کا نتیجہ ہوتا ہے وہ دے. اور اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا ہے وہ تاریخی جملے ہیں اور ایک مرد مومن کے جملے ہیں. فرمایا اس کے بعد صحابہ کے جو فتاوی ہیں، اعمال ہیں، اس پہ ہم نظر ڈالتے ہیں. اور اس کے بعد نحن رجال وهم رجال، ہم بھی بندے ہیں وہ بھی بندے ہیں جو صحابہ کے بعد والے ہیں. اور فرمایا کہ نتخذ ما نشاء ونرد ما نشاء، جو ہمارے معیار پہ اترے گا اس کو لیں گے اور جو ہمارے معیار پہ نہیں اترے گا اس کو لوٹا دیں گے. کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود تابعی ہیں اور کم و بیش 10 صحابہ کے شاگرد رہے ہیں. ملاقات ہوئی ہے عبداللہ بن جزا الحارثی رضی اللہ عنہ سے، ملاقات مسند امام اعظم میں موجود ہے. تو میرے محترم بھائیوں، یہ جو قرآن کریم کی تعلیمات ہیں اس میں تفسیر بھی شامل ہے، اس میں حدیث بھی شامل ہے، اس میں فقہ بھی شامل ہے، اس میں یہاں تک کہ نحو بھی شامل ہے، صرف بھی شامل ہے، اور عربیت سے متعلق معانی، بلاغت، شعر، نثر، اگر ایک مسلمان اس نیت سے پڑھے کہ مجھے قرآن اور حدیث کی عبارات سمجھ میں آنے لگی، تو وہ بھی اس میں شامل ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے مدارس میں جو درس نظامی ہے، وہ درس جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے شروع فرمایا تھا، آج بھی وہ درس قائم اور دائم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس درس کو یہ مقبولیت عطا فرمائی ہے کہ اس میں تفسیر بھی ہے، اس میں حدیث بھی ہے، اس میں فقہ بھی ہے، اس میں ادب بھی ہے، اس میں نثر بھی ہے، اس میں نحو بھی ہے، اس میں صرف بھی ہے، اس میں فنون اور علم معانی اور بلاغت. اس سے قبل بھی بہت علماء گزرے ہیں جنہوں نے ہندوستان میں بہت بڑا علمی کام کیا. شیخ طاہر بٹنی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب علماء کرام ہیں. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ان کے دروس آخر میں ختم ہوئے، اور ایک اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا ولی اللہ پیدا فرمایا اس سرزمین پہ کہ آج جہاں بھی آپ کو علوم کے دریا، علوم کے چشمے، مدارس، علماء، طلباء نظر آتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس کی جو بنیاد تھی وہاں سے یہ سلسلہ چلا. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جب وہ چھوٹے تھے اور ان کو کلاس میں استاد کے سامنے بٹھانے کے لیے لے جایا گیا، وہ جو مشہور شعر ہے، استاد سے پوچھا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میرے بچے کو کیا سکھاؤ گے، تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو علم اور اہل علم کی قدر سکھاؤں گا، باقی چیزیں سب خود سیکھ جائے. اور اس کے بعد ایسا وقت آیا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے درس کی وجہ سے دہلی کے راستے اور گلیاں بند ہو جاتی تھی. ایک وقت میں 18,000 شاگرد ان کے درس میں بیٹھتے تھے، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھار جب جوش میں آتے تھے شعر پڑھتے تھے، روح پدرم شاد کے او گفتہ با استاد، فرزند مرا عشق گیا موز دیگر ہیچ. میرے والد پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں کہ انہوں نے میرے استاد سے یہ کہا کہ میرے بیٹے کو عشق سکھاؤ، باقی چیزیں چھوڑو. عشق کیا ہے؟ یہی عشق حقیقی ہے. اللہ کو پہچانیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیے اور شریعت کی تعلیمات کو اپنا لیجئے، تو بس یہ مکمل عشق ہوگا. اس کے بعد دنیا کی چیزیں وہ ایک مسلمان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. تو بہرحال یہ متفرقات آج بہت طویل ہو گئی، لیکن میں چاہتا تھا کہ ہمارے یہاں تشریف لانے والے طلباء اور ہمارے بھائی ان کو تھوڑا سا اس طرح کی سیر کرائی جائے علوم تفسیر کی، کہ یہ تفسیر کا پس منظر آج ہمارے درمیان، تفسیر کا بول بالا، قرآن کریم کے تراجم، قرآن کریم کی مدارس، یہ سب ایک بہت بڑی جدوجہد کا نتیجہ ہے. ہمارے خطے میں بہت بڑے عالم حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ پنجاب کے، وہ اس حصے میں بر صغیر پاک و ہند میں یا سب کانٹیننٹ میں تفسیر کے اصل الاصل اور بنیاد مانے جاتے ہیں۔ یہ جتنے بھی بڑے بڑے مفسرین ہمارے پاکستان اور ہندوستان میں گزرے ہیں، حضرت مولانا شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ القرآن حضرت مولانا طاہر بنشپیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے کے سارے حقیقت میں، اسی طرح حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ، محقق العصر، یہ سب حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، اور حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد پھر حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے اور باقاعدہ یہ ایک علوم کا خزانہ ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو عظیم خزانے رکھے ہیں، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے تھے کہ میں 40 سال سے بخاری پڑھا رہا ہوں، 40 سال سے میں ترمذی پڑھا رہا ہوں، لیکن قرآن کریم کی تفسیر جب میں پڑھانے لگتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اپنی آنکھوں سے نازل ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ تو قرآن کریم کیف تدخلون وانتم تتلى علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے، آپ دنیا سے وصال فرما گئے، اور قرآن کریم تو ہمارے درمیان موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تمہارے درمیان یہ قرآن موجود ہے تو کفر سے تم دور رہو گے، اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی کا نزول ہوا ہے، میں مختصر بات کر کے انشاءاللہ بات ختم کر رہا ہوں، اس وحی کا مقصد کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے، یا بالفاظ دیگر آسان الفاظ میں آپ کہہ لیجئے کہ وحی کے کارنامہ کیا ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں اس موقع کو اختیار فرماتے تھے کہ غور کیجئے گا، قرآن کا ابتدا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ اور الحمدللہ رب العالمین اهدنا الصراط المستقیم، قرآن کی انتہا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی قرآن کے بعد اگر اس کوئی روئے زمین پہ متفق صحیح ترین کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے، اس کو ابتدا فرمائی انما الاعمال بالنیات۔ تو قرآن کریم کا نزول اور وحی کا نزول، اس کا مقصد اعظم وہ انسان کی نیت کو درست کرنا۔ آپ ذرا سوچئے، اگر نیت کا فلسفہ ختم کر دیا جائے تو نیکی بدی اور عبادت اور گناہ، یہ سارے کے سارے میں فرق ختم ہو جائے گا، کوئی فرق ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی عطا فرمائی ہے، اس وحی کے بعد لوگوں کی نیتیں درست کرنا یہ اسلام کا اہم ترین مقصد ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود فرما دیا، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے یا کوئی کام کرے تو واقعتاً وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، مقبول ہے۔ ومن كانت هجرته الى دنيا او امراه يصيبها فهجرته الى ما هاجر اليه، اور اگر کوئی ہجرت کرے کہ دنیا پائے، یا اگر کوئی ہجرت کرے گی کسی سے شادی ہو تو یہ ہجرت خصوصی چیزوں کے لیے، دین کے لیے نہیں۔ کیا فرق ہے دونوں اعمال میں؟ نیت کا فرق۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود، کیونکہ نیت وہ اس کی بنیاد بنتی ہے ہمت کے اوپر، عزم کے اوپر، انسان کے ارادے کے۔ وقد مکروا مکرهم وعند الله مکرهم، یہ مسلسل سازشوں میں مصروف ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی سازشوں کو بیکار بنا رہے ہیں۔ وان کان مکرهم لتزول منهم الجبال، اور اگر یہ سازشیں کسی پہاڑ کے بارے میں ہوتی تو وہ پہاڑ جگہ چھوڑ کے چلے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت اس کائنات میں سب سے اعلیٰ ہمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم، آپ کا ارادہ، وہ اس کائنات میں سب سے اعلیٰ اور بلند ترین عزم ہے۔ اس لیے کہ امت کو سکھایا جائے کہ یہ تمہارا رول ماڈل ہے اور اس کے مطابق تمہیں چل جائے۔ بشرط یہ کہ مسلمان اپنی نیت کو درست کر لے، مسلمان اپنے عزم کو درست کر لے، اور مسلمان وہ اپنے قبلے کو درست کر لے، تو انشاءاللہ تعالی اس کا عزم، اس کا ارادہ، اس کی نیت، وہ آج بھی وہ دن، وہ چیزیں ہم نے آنکھوں سے دیکھی ہیں کہ دیکھنے میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں، شکست سامنے ہوتی ہے، قتل و قتال ہوتا ہے۔ ہمارے شہر کے باسی سب جانتے ہیں، میں بار بار ذکر نہیں کرتا، نہ علماء کم ہوئے، نہ طلباء کم ہوئے، نہ اللہ والے کم ہوئے، پہلے سے زیادہ ہوگا۔ ایک سب کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کی تعلیمات کا اثر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے، اور آپ نے دین کی کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ تم کیا بار بار بولتے ہو کہ میرے دین پہ، ہمارے دین میں آ جاؤ، کیسے آ؟ ولا انتم عابدون ما اعبد، جب تک تمہارے بارے میں ہدایت کا فیصلہ نہیں ہوا تم بھی اس طرف نہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، قرآن کریم کا نزول یہ ہماری ہدایت کی ضمانت ہے، قرآن کریم کا وجود ہمارے درمیان نعمت ہے، قرآن کریم کی وجہ سے عام انسان خاص بن جاتا ہے، قرآن کریم کے آراستہ ہونے کے بعد ایک بیکار زندگی ایک کارآمد زندگی بن جاتی ہے، اور قرآن کریم کو اپنانے کے بعد ایک وہ شخص وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، جو جہنم کے گڑے کا حقدار ہوتا ہے، فانقذ منہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کی برکت سے اس کو جہنم سے بچا جاتے ہیں، اور یہی ہمارا اصل مقصد ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اگر انسان کے پاس دین کی ہدایت نہ ہو، قرآن کی روشنی نہ ہو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، حق کا پہچاننا لازم اور حق کا ساتھ دینا ضروری، حق کے لیے کھڑا ہونا لازم، وتواصوا بالصبر، حق کے پیچھا چلنے میں اور حق کا ساتھ دینے میں کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ انسان مشکلات میں ہو، آزمائشوں میں ہو، وہاں پہ فرمایا صبر کرنا ہوگا۔ یہ قرآن کا فلسفہ ہے اور قرآن کی تعلیمات ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی مجلس میں پھر مزید تفصیل کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ول امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا، وارزقنا حكومه صالحه عادله التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك، اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء۔ ہمارے محترم ماموں اور ہمارے ادارے کے استاد الحدیث حضرت مولانا فضل ربی صاحب زیادہ علیل ہیں اور اس وقت آئی سی یو میں داخل ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے بہت ہی عزیز دوست ہیں اعجاز بھائی، ان کی والدہ بھی کچھ بیمار ہیں، دل کی تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے۔ اور ہمارے جو مجلس کے حاضرین ہیں، ان کے غائبین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائے، مشکلات آسان فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، اموال میں، اولاد میں، کام کاج میں، رزق میں اللہ تعالیٰ برکتیں نصیب فرمائے، مشکلات سے، آفات سے اور مصیبتوں سے، فتنوں سے، حوادث سے، ما ظہر منہا وما بطن سے، ظالم سے، اغیار اور ان کے ناکار آثار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو محفوظ فرمائے، مامون فرمائے۔ جامعہ عربیہ احسن العلوم اور اس کی شاخ ہیں، اس کے طلباء، اس کے اساتذہ، یہاں آنے والے، یہاں نماز پڑھنے والے، یہاں سے محبت کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، سب کو مزید ایمان اور عمل کی ترقیات نصیب فرمائے، سب کو اخلاص نصیب فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور یہاں کے جو سلسلے ہیں اس روئے زمین کی حفاظت کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید مضبوط فرمائے، اور مشرک ہندو بت پرست جو مسلسل مسلمانوں کے لیے تنگ کرنے میں لگا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک ان کو نامراد کیا، ناکام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ مستقبل میں بھی انہیں نامراد فرمائے، ناکام فرمائے۔ مودی اور اس کے غلیظ قسم کے جو جذبات ہیں اور ارادے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نابود فرمائے۔ ہمارے کشمیر کے مسلمان ایک طویل عرصے سے اوپن جیل میں اور قید میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی فریاد سن لے، اللہ تعالیٰ جلد ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں. اسی طرح افغانستان میں، یمن میں اور دیگر بہت سارے ممالک ہیں جہاں مشکلات ہیں، جہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں. یہ عظیم جو قرآن و سنت کے چشمے پورے شہر میں، پورے ملک میں، پوری دنیا میں قائم ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ہر قدم میں ان کا اجر اور ثواب شامل حال فرمائیں. میری والدہ محترمہ اکثر علیل رہتی ہیں، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ محترم پہ سلامت رکھے. اور اسی طرح جتنے بھی ہمارے دوست و احباب ہیں جنہوں نے دعاؤں کا کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائیں، دعائیں قبول فرمائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فالله خير الحافظ وهو ارحم الراحمين ما شاء الله لا قوه الا بالله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم.